الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين قابل احترام بھائیوں اور بہنوں نبوت کا 12 سال تھا اور مہینہ رجب کا تھا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جبریل کے ذریعے رضی اللہ عنہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہلے مکے سے بیت المقدس کا سفر کرایا اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان عرش و کرسی اور جنت و دوزخ کا سفر کرایا مشاہدہ کرایا. آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا لیکن جس وسعت جس تفصیل اور جس اہتمام کے ساتھ اس سفر کے حالات کو محفوظ رکھا گیا ہے پہلے کسی نبی کے سفر کے حالات کو اس طرح محفوظ نہیں رکھا گیا اور شاید اتنی وسعت کے ساتھ کسی کو سفر بھی نہیں کرایا گیا. اس سفر میں دو قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے روحانی طور پر کرایا, جسمانی سفر نہیں تھا, اور وہ یہ ناممکن محسوس کرتے ہیں کہ آخر ایک رات میں کیسے ممکن ہے کہ آدمی ساتوں آسمان دیکھ لے, جنت دوزخ دیکھ لے, عرش و کرسی دیکھ لے اور پھر واپس بھی آ جائے. یہ وہ ناممکن سمجھتے ہیں. اس کو ناممکن سمجھنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج روحانی ہوئی تھی. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا, اتنا اہم واقعہ تھا, اس کی عظمت اور اہمیت کو اس درجہ اللہ نے محسوس کیا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ کہ یہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات ان تمام کمزوریوں سے جن کو تم سوچ سکتے ہو, بہت عظیم برتر ہے وہ. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ایک رات میں سفر نہیں کرا سکتا, یہ کمزوری انسان میں ہو سکتی ہے, کائنات جس کی چٹکی میں اس میں یہ کمزوری نہیں ہو سکتی, اس کی قدرت بہت وسیع ہے. سبحان الذی, وہ پاک ہے ان تمام گمانوں سے, ان خیالات سے, وہ بہت عظیم تر ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ آپ نے پہلے سفر کیا مکے سے بیت المقدس تک, یہ قرآن کا بیان ہے اور اس کو کوئی شخص بھی جھٹلا نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن کا انکار کرنا کفر ہے. تو جب قرآن کا انکار کرنا کفر ہے اور یہ آپ مان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک رات میں یا چند گھنٹوں میں بیت المقدس تک کا سفر کیا، جبکہ مسجد حرام سے بیت المقدس 40 دن کی مسافت پر ہے. تو اگر یہ ممکن ہے تو یہ کیوں ناممکن ہے کہ ساتوں آسمان کا سفر کیا، عرش و کرسی کا سفر کیا؟ اگر ناممکن اور ممکن کی بات تو انسان کے اختیار اور اقتدار میں ہو سکتی ہے، انسان کے اختیار کی باتیں ہوں تو آپ کہیں یہ ناممکن ہے یہ ممکن ہے. اور جس ذات کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کرائے، اس کے لیے یہ کیوں ناممکن ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ آپ نے خواب میں یا روحانی طور پر آسمان دیکھے زمین دیکھے، تو اس کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، بہت غیر معمولی واقعہ ہو گیا. سبحان اللہ جی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس طرح کا خواب تو میں بھی خواب چارپائی پر لیٹے لیٹے روز دیکھتا ہوں، اس لیے کہ رات کو ہم سوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں کراچی کے خواب دیکھتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں امریکہ کے خواب دیکھتے ہیں. تو اگر بات خواب کی ہوتی تو پھر اس اسلوب میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس اسلوب میں بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو غیر معمولی طور پر یہ غیر معمولی سفر کرایا ہے، اور ان کو چونکہ عظیم کام کرنا تھا، کام یہ تھا کہ اب آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو اس یقین اور اس قوت سے وہ اپنی بات کہہ سکیں کہ میں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس یقین سے کہہ رہا ہوں جیسے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ بات اس صورت میں سبحان الذی اسرا بعبدہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس معراج کا واقعہ بیان کیا ہے. اس تفصیل کے بعد جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے حضور پہنچے، وہ جہاں بھی پہنچے ہوں اللہ کے بہت قریب پہنچے، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے فکان قاب قوسین اودنا، اب کتنے قریب پہنچے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ایسی راز کی باتیں ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. وہاں جب آپ پہنچے تو آپ ایک بات پر غور کیجئے کہ وہاں سب سے پہلے آپ نے ایک سپاس نامہ دربار خداوندی میں پیش کیا، ایک سپاس نامہ اللہ کے روبرو پیش کیا، درگاہ عالی میں پیش کیا. اور یہ سپاس نامہ اللہ تعالی کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ ہر مسلمان کو روزانہ 5 وقت کی یہ نماز میں اس سپاس نامے کو دہرانا چاہیے، آپ نہیں دہرائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ وہی سپاس نامہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیش کیا. آپ کا ذہن ابھی نہیں گیا ہوگا، یہ سپاس نامہ یہ ہے کہ جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ سپاس نامہ ہے جو اللہ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. اس سپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے نبی آپ پر اور رحمتیں ہوں آپ پر اللہ کی اور برکتیں ہوں آپ پر اللہ کی. یہ جواب دیا اللہ تعالی نے اس سپاس نامے کا. تو یہ سپاس نامہ اور جواب سپاس نامہ دونوں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے جو بہت ہی غیر معمولی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں جن کو یہ قربت اللہ تعالی سے ملی، اور وصل اللہ تعالی سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وصل کی بات میں کیا کسی کو کوئی اور چیز یاد آ سکتی ہے؟ اور فرمائیں کہ وصل کے وقت کوئی اور چیز یاد آ سکتی ہے؟ وہ تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے، راز و نیاز ہوتا رہے، کوئی دخل نہ دے اس میں، کسی کا ذکر نہ آئے، کسی کا خیال نہ آئے. مگر ایسا نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر تو ہو گئی، میری امت رہ گئی، تو آپ نے خود ایڈ کیا اس میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلامتی ہو ہم سب پر اور تمام ان نیک بندوں پر جو قیامت تک آتے رہیں گے. اور یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. کون ہے یہ؟ دنیا کے جس خطے میں بھی، دنیا کے جس حصے میں بھی گورے پڑھ رہے ہوں، کالے پڑھ رہے ہوں، اسپینش پڑھ رہے ہوں، پاکستانی پڑھ رہے ہوں، بنگالی پڑھ رہے ہوں، کسی رنگ، کسی نسل، کسی قوم کے ہوں، کسی خطے کے ہوں، جو لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، مصر میں پڑھنے والے آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے مصر والوں کو یاد کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے خداوند اس کرے عرض پر جہاں جہاں نیک بندے تیری نماز پڑھ رہے ہیں ان سب پر تیری رحمتیں ہوں، اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اس طرح پوری امت کا رشتہ جڑ جاتا ہے ان نمازوں کی وجہ سے. ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے. اور آپ تنہا جب یہاں کھڑے ہو کر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو دنیا بھر کی دعائیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک جگہ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، قرآن عرض کے ہر حصے میں پڑھ رہا ہے اور وہ یہ دعا کر رہا ہے. اور اتنی دعائیں جس نمازی کے ساتھ ہوں اسے اللہ قبول نہ کرے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کسی ایک وقت کی نماز کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے تو اللہ سے بدگمان نہ ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ کس کے طفیل میں ملی ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموست، اگر بہو نہ رسیدی تمام تربول حبیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین صرف یہی ہے، ان تک پہنچنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان سے محبت کرنا، یہی دین ہے. اور اگر ان تک نہ پہنچے تو پھر بولہبی ہی ہیں آپ، سب بولہبی ہیں، پھر دین نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ ہمارے رسول ہیں، ان پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں. انہوں نے مکے سے، مدینے سے یمن کی طرف ایک گورنر کو روانہ کیا. اس گورنر کا نام تھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کم عمر تھے، زیادہ عمر کے نہیں تھے، ان کو گورنر بنا کر روانہ کیا. واقعہ یہ ہوا کہ جب ان کو روانہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے مدینے سے باہر تک، اور ان کو نصیحتیں وصیتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب رخصت کرنے کا وقت بہت قریب آ گیا اور مدینے کی سرحد آ گئی تو آپ نے ان سے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی تو گھوڑا ہے، میں بیٹھ جاؤں اور آپ پیدل ہوں گے؟ کہا نہیں، بیٹھ جاؤ. بے اصرار بٹھایا انہیں اور گھوڑے کی نکیل پکڑ کر خود چلے. ایک تو یہ تہذیب سکھائی، ادب سکھایا کہ مہمان کو کس طرح رخصت کرتے ہیں. کسی کو ڈیوٹی پر بھیجتے ہیں تو رخصت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ بتایا کہ سب سے بدترین چیز کبر اور غرور ہے، ختم کرو اسے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کبر و غرور نہیں چل سکتا. اگر کبر و غرور سے بچنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کرو، اور آپ رش کیجئے ان کی قسمت پر جن سے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ تم سوار ہو جاؤ، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا. کیا درجہ ہوگا، کیا مقام ہوگا ان کا، کیا عزت ہوگی ان کی. رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اس کے بعد یہی معاذ بن جبل ہیں جن کو ایک دن عصر کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے نکلے اور معاذ بن جبل بھی ساتھ تھے. معاذ بن جبل کے کاندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، قریب کیا آپ نے اسے، قریب کیا، اور دیکھیے کبھی کبھی یہ طریقہ آپ بھی اختیار کیجئے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اظہار محبت کیجئے، اور جو اظہار محبت نہ کر سکے وہ کسی مصرف کا انسان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المؤمن ما لف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مومن تو محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے مرکزوں کا، محبتیں سمٹ آتی ہیں اس پر، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ خود محبت کر سکے نہ دوسرے اس سے محبت کریں. تو آپ نے معاذ بن جبل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر قریب کیا ان کو اور کہا، واللہ یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم ہے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے محبوب ہو. اور جس کے محبوب، جو محبوب ہو جائے اللہ کے رسول کا، تو کیا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ کے رسول نے محبت کی. اور اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی، انی لاحبک یا معاذ لا تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے معاذ، جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد اس دعا کو مت بھولنا، یہ دعا لازمن کر لیا کرنا، یاد کر لیجئے آپ بھی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، ہم تیرا ذکر کر سکیں، تیری ہی توفیق سے کر سکیں گے، ہم اس لائق نہیں کر سکیں، تیری توفیق نہ ہو تو نہیں کر سکتے. علا ذکر کا و شکر کا، وہ تیرا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں جب تو ہی توفیق دے گا. وہ حسن عبادتک، اور اپنی عبادت کو حسین بنانے میں بھی ہماری مدد فرما، بہتر سے بہتر تیری عبادت کر سکیں، بہتر سے بہتر تیری بندگی کر سکیں. یہ دعا پڑھتے رہنا. بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر ساتھی کے ساتھ، ہر ہر صحابی کے ساتھ قریبی انفرادی تعلق تھا، قربت تھی، یگانگت تھی، اور اتنی یگانگت تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے ہر ایک صحابی سے. ہمیں بھی یہ سینٹر جو ہم نے کھولے ہیں، جگہ جگہ کھولے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ سیرت رسول کا عکس دکھا سکیں زندگیوں میں، وہ زندگی اپنا سکیں، وہ کردار اپنا سکیں. اس لیے کہ باتوں سے کبھی دنیا میں کام نہیں ہوا ہے، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کے انسان کا کردار کرے ہے، انسان کا کردار جو کام کرتا ہے وہ باتوں سے نہیں ہوتا. تو یہ سینٹر اور یہ مرکز ہم نے جگہ جگہ جو بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس لوگوں کو دکھا سکیں، کردار دکھا سکیں، محبت کر سکیں. اس محبت کے کرنے کے لیے اور مزاج بنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ منتخب کیا معاذ بن جبل کا. اب میں وہ وصیتیں سناتا ہوں جو گورنر بناتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، دو نصیحتیں کی تھیں معاذ ابن جبل کو. آپ نے فرمایا تھا معاذ و معاذ کے ساتھیوں سے، یسر ولا تعسر، یسر ولا تعسر. اے معاذ، جہاں تم جا رہے ہو وہاں لوگوں کے سامنے دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، سہولتیں بتانا ان کو، آسانی سے وہ آ سکیں، آسانی سے دین پر عمل کر سکیں، مشکل بنا کر مت دین کو پیش کرنا. یسر ولا تعسر، تنگی مت کرنا ان پر. بشر ولا تنفر، اور تم بشارتیں سنانا، لوگوں کے حوصلے بڑھانا، لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، اور اللہ سے امید وابستہ کر رکھنا ان کی، اللہ سے نا امید مت بنانا ان، اللہ کو خوفناک بنا کر نہ پیش کرنا، بلکہ اللہ کی محبت سکھانا ان، محبت اور شوق سے اللہ کی طرف بڑھیں لوگ. اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں ڈر سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آج میں عرض کروں آپ سے کہ یہ تقوی ہے کیا چیز. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، اللہ محبت کرنے کی چیز ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اس نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنی غیر معمولی مہربانیاں کی ہیں، اتنا نوازا ہے آپ کو، کہ وہ ڈرنے کی چیز ہے یا محبت کرنے کی چیز ہے؟ وہ ہستی تو ایسی ہے کہ اس سے بے پناہ الفت ہو، محبت ہو، لگاؤ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، بے پناہ محبت و پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پیار کرنے کی چیز ہے. آپ غور کیجئے، ماں کے پیٹ میں جب ہماری تصویر کشی کی جا رہی تھی تو کیا آپ نے کوئی درخواست پیش کی تھی اللہ کو کہ ہمیں آنکھیں دینا، دو اندھا نہ بنانا، کانا نہ بنانا، عقل دینا، سوجھ بوجھ دینا؟ کسی درخواست کے بغیر آپ کو اللہ نے انسان بنایا، حسین انسان بنایا، حسین جسم دیا. کیا یہ ممکن نہیں تھا کیڑا بنا دیتا؟ کچھ بھی بنا سکتا تھا، ناقص بنا دیتا، مگر اللہ نے آپ کو انسان بنایا، توانائیاں دیں، حوصلے دیے، طاقتیں دیں، قوتیں دیں، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اگر گننا چاہو گے تو ممکن نہیں ہے گننا، ممکن نہیں. ایک نعمت چھن جائے دیکھیے کیا حال ہوتا ہے انسان کا، کیا صورت حال ہوتی ہے. اور پھر ابھی آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے نہیں تھے کہ آپ کی غذا کا بہترین انتظام اس نے کیا، اور پھر ابھی آپ ماں کی گودھی میں آئے تھے کہ ماں کے دل میں وہ ممتا ڈالی کہ جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے. آپ یاد کریں اس وقت کو جب بالکل بے بس تھے، کھل نہیں سکتے تھے، چوس نہیں سکتے تھے، کچھ کھا نہیں سکتے تھے خود کچھ، ماں نے کس پیار اور کس محبت سے، کس لاڈ سے آپ کی پرورش کی ہے. یہ جو ماں نے لاڈ پیار کیا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا ہزارواں حصہ ماں کو دیا گیا، اس کا نتیجہ ہے. ایک جنگ میں ایک خاتون آئی گرفتار ہو کر، وہ بہت پریشان پھر رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا انہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت رحیم تھے، بے پناہ رحم کرنے والے تھے. پوچھا صحابہ کرام سے کہ خاتون کیوں پریشان پھر رہی ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ان کا ایک بچہ، دودھ پیتا بچہ محاذ پر رہ گیا ہے، اور اس کو لوگ پکڑ کے لے آئے ہیں، بچہ وہیں رہ گیا ہے. آپ گھبرا گئے اور کہا کہ جلدی جاؤ، فوراً لے کر آؤ اسے. چنانچہ صحابہ کرام دوڑے اور جا کر اس بچے کو لے کے آئے، بچہ جب لا کر اس عورت کی گود میں دیا گیا تو یہ کبھی کلیجے سے لگاتی تھی، کبھی چمکارتی تھی، کبھی پیار کرتی تھی، دیوانی ہو رہی تھی اس کی پیار محبت میں. تو اللہ کے رسول سے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ دیکھیے کیسی دیوانی ہو رہی ہے اس کی محبت میں، چین نہیں آ رہا اسے، پیار کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تم یہ بتاؤ کہ یہ ماں جو اتنا پیار کر رہی ہے، یہ تو اللہ تعالی کی رحمت کا ایک ہزارواں حصہ اسے ملا ہے، اور وہ بھی صرف اسے نہیں ملا ہے بلکہ دنیا کے تمام جانداروں میں وہ ہزارواں حصہ تقسیم کیا گیا ہے. ہر ماں کو ملا ہے، جانوروں کی ماں کو بھی ملا ہے. تو اس کا یہ حال ہے تو اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہوگا. تو وہ اللہ جو آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ماں سے ہزار گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ ڈرنے کی والی ہستی نہیں، وہ تو اللہ سے محبت کرنے والی ہستی. مگر بات اصل یہ ہے کہ جس سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہے اس کی ناراضی سے بہت ڈرتا ہے. نقطہ سمجھا آپ نے؟ جس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے. اس کا نام ہے وہ ڈر جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں، جس کی جڑ محبت ہے، جو پیدا ہوتی ہے محبت سے. اللہ سے بے پناہ محبت ہو تو اس کی جڑ سے پھر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا جو ہر وقت نواز رہا ہے ہمیں، ہر وقت اس کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، کرم ہمارے ساتھ ہے، اس کی نگاہ التفات کہیں پھر نہ جائے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے. یہ خوف، یہ اندیشہ جو رہتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اور ماں کے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا وجود ہے، کمزور سا وجود ہے. آپ 40 سال کے 30 سال کے ہٹے کٹے جوان ہیں، کمزور سی ماں ہے، مگر اس کی محبت اور اس کی شخصیت اتنی حاوی ہوتی ہے آپ پر کہ آپ گوارا نہیں کرتے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے ناراض ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کا پیکر ہے، محبت کی وجہ سے اس سے محبت ہے اور اس کا ڈر ہے، ورنہ کیا چیز ہے اس کے پاس؟ کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں، لیکن خوف لگتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. اور ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے، ماہی مارے ماہی ماں پکارے. ماں جب مارتی ہے بچے کو تو امی امی کہہ کے ماں ہی کو چپٹتا ہے، جو مار رہی ہے اسی کو چپٹتا ہے. کاش وہ اللہ جو اس وقت دنیا میں ہمیں مار لگا رہا ہے، ہم بھی اسی کی طرف لوٹ جائیں، چپٹ جائیں اسے، اسی کو پکڑیں اور اسی کی طرف لپکیں. اور اگر یہ عمل ہم کر سکے تو جس طرح وہ ماں، ناراض ماں اپنے بیٹے سے خوش ہو کے کلیجے سے لگا لیتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں رحمتوں میں ڈھانپ لے گا، بشرطے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور یہ سمجھیں کہ اس وقت جو مار لگ رہی ہے، جو سزا دی جا رہی ہے، کچھ ہم ہی نے گڑبڑ کی ہے، کچھ ہمارا ہی کردار گڑبڑ ہوا ہے، کچھ ہم ہی نے کوتاہیاں کی ہیں، ہم ہی نہیں لپکے ہیں اس کی طرف. اگر یہ کوتاہیاں ہم دور کر لیں تو پھر رحمتیں اس کی بہت وسیع ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل یا عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو، اعلان کر دو ان میں کہ اے میرے پیارے بندو، یا عبادی، میرے بندو، اپنی طرف نسبت کی ہے. اور اس کے بعد جو کہا ہے میرے بندو، کن کو کہا ہے میرے بندو، میرے پیارے بندو، کن کو کہا ہے؟ کیا تراوی پڑھنے والوں کو کہا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کو کہا ہے؟ روزہ رکھنے والوں کو کہا؟ نہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے اپنی جان پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. معافی مانگ کے تو دیکھو، پلٹ کے تو دیکھو، آؤ تو خدا کی طرف. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس سے مایوس مت ہو. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ زمر کی 53 آیت ہے، نمبر 53. اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیۃ، اگر مجھے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس آیت کے بدلے میں دی جائیں تو میں پسند نہیں کروں گا، یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے. اللہ سے پر امید کرنے والی، اللہ کی طرف لوٹانے والی ہے، توبہ کی توفیق اور توبہ کا شوق پیدا کرنے والی ہے. ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیۃ، تو او اللہ جو اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، بے پناہ رحیم ہے، اس کا تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اس سے ہم محبت کرنا سیکھیں اور محبت کی بنا پر لوٹیں اس کی طرف. تو اللہ تعالی کے رسول نے فرمایا معاذ بن جبل سے، یسر ولا تعسر، دیکھو آسانیاں پیدا کرنا، اللہ سے ڈرانا نہیں، اللہ کی محبت پیدا کرنا، دین کو مشکل بنا کر مت پیش کرنا، دین کو آسان بنا کر پیش کرنا. الدین یسر، دین آسان ہے، آسان بنا کر آپ پیش کریں گے، فطری انداز میں پیش کیجئے، حکمت کے ساتھ پیش کیجئے، دلسوزی کے ساتھ پیش کیجئے. ہمیں جب یوں ہم یوں سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا تکلیف نہیں پہنچی تو مزہ کیا آیا دین میں، حالانکہ آسانیوں کے لیے ہے دین، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے ہے. آپ کے امریکہ میں بڑی اچھی مثال ہے اس کی، دین کی بہت اچھی مثال اس ملک میں ملتی ہے. یہاں کے روڈ کا جو سسٹم ہے نا، بڑا سمجھانے والا ہے، ادھر مڑیے ادھر نہ مڑیے، یہ ریسٹ ایریا ہے، یہاں ایگزٹ لیجئے وہاں نہ لیجئے. ایک آدمی سمجھے کہ بھائی کار چلائیں کہ ان پابندیوں کو دیکھیں، اتنی پابندیاں لگا رکھی کہ ادھر نہ مڑو ادھر نہ مڑو، حالانکہ سب آپ کی حفاظت کے لیے، ہر پابندی اس لیے ہے کہ آپ کی جان محفوظ رہے، آپ محفوظ رہیں، آپ کو کوئی گزن نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ٹکراؤ نہ ہو کہیں، ایکسیڈنٹ نہ ہو کہیں، سب اسی لیے ہے. دین بھی اسی لیے ہے کہ جو پابندیاں آپ پر لگائی گئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ کی جان محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے، عاقبت محفوظ رہے، دنیا محفوظ رہے، ہر چیز محفوظ رہے. تو یسرا ولا تعسرا تنگیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے تنگی بنا کر مت پیش کرو، مشکلات بنا کر مت پیش کرو دین کو. اور دوسری بات آپ نے فرمائی، بشرا ولا تنفرا، دین سے بیزار نہ کرنا، وہ باتیں سنا سنا کے بیزاری نہ پیدا کرنا کہ لوگ گھبرا جائیں کہ بھائی اگر دین یہ ہے تو یہ تو بڑا مشکل ہے، بہت زحمت کی بات ہے، تو دین بہت آسان ہے، فطرت کی آواز ہے. اللہ سے محبت پیدا کیجئے، دین آسان ہو جائے گا، ڈر پیدا کریں گے آسان نہیں ہوگا، محبت پیدا کیجئے، اور اتنی محبت پیدا کیجئے کہ آدمی بے چین ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ آدمی جس چیز پر عمل کرتا ہے، جس چیز کی طرف بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے جذبات سے، محبت سے، عشق سے، وہ خوف سے، فرض سے، حکم سے، یا عقل سے نہیں بڑھتا. اگر عقل مند ہو ماں خالص عقل مند ہو، جذباتی نہ ہو، تو ایک ولادت کے بعد دوسری ولادت کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی اگر عقل ہو اس میں. اسے اللہ نے ناقص عقل کہا ہے، اسی لیے کہا ہے، تعریف ہے اس کی. اگر وہ جذبات کا پیکر نہ ہو اور خالص عقل سے سوچے تو کہے کہ بھائی میں اتنی تکلیف کیوں برداشت کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ نے اسے جذبات دیے. بچہ پیشاب کرتا ہے، چارپائی گیلی ہو جاتی، بستر گیلا ہو جاتا ہے، میں اپنی انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں نہیں ہوتا، الگ بات ہے، پیمپر ہوتے ہیں ان کے پاس، اب تو وہاں بھی پہنچ گئے الحمدللہ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک صحابی نے کہا میری ماں ذرا بدزبان ہے تو آپ نے فرمایا کہ تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب تو گندگی کرتا تھا تو گیلے بستر پر خود سو جاتی تھی, تجھے سوکھے پہ سلاتی تھی. یہ کیا چیز ہے؟ جذبات ہے نا, عقل کی بات نہیں ہے. تو دین میں آدمی چلتا ہے جذبات سے, محبت سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے, اس کے ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس محبت کے نتیجے میں انسان دین پر چلتا ہے. اس لیے فرمایا بشرا ولا تنفرا, بشارتیں سناؤ, اللہ کی نعمتیں سناؤ, فضائل سناؤ, اللہ کی طرف سے جو نوازشیں انسان پر ہوتی ہیں وہ سناؤ, اور کس طرح نوازے گا وہ سناؤ. اللہ کس طرح نوازے گا آپ کو, بس اس کی آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک دن حشر کا میدان بھی برپا ہو جائے گا, فیصلہ بھی ہو جائے گا, کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ جہنم میں جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کا فیصلہ کروا دے. جس دن اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے, اور خدا کرے ہم بھی ان میں ہوں, تو اس دن اللہ تعالی اہل جنت سے پوچھے گا اے میرے پیارے بندو یہ بتاؤ کہ تمہیں سب نعمتیں مل گئیں. بندے جواب میں کہیں گے پروردگار جو کچھ ہم سوچ سکتے تھے اس سے کہیں زیادہ مل گیا, ہمیں تو تم نے وہ نعمتیں جنت میں دے دیں کہ جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی, کبھی دیکھی بھی نہیں تھی, کبھی سنی بھی نہیں تھی, دل میں کھٹکا بھی جن کا نہیں گزرا تھا, وہ نعمتیں تو نے عطا کر دی. تو اللہ تعالی جواب میں کہے گا میرے پیارے بندو ابھی ایک نعمت رہ گئی ہے, اور وہ نعمت جب تمہیں ملے گی تو ان نعمتوں کو ہیج سمجھو گے. اب جنت والے حیران ہوں گے کہ بھلا آپ کون سی نعمت ان سے بھی بڑھیا ہوگی, ان سے بھی اعلیٰ درجے کی نعمت ہوگی. تو ریاض الصالحین کے آخری باب میں یہ حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا وہاں کہ فلاں دن جنت کے فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ, تمام اہل جنت وہاں جمع ہو جائیں گے. خدا سے پھر دعا کیجئے کہ ہم بھی ہوں ان میں. اس وقت جب نئے کپڑے پہن کر نوروز اور جشن منانے کے لیے ہم اس میدان میں جمع ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھا گا میرے پیارے بندو خوش ہو؟ اور اب بندے منتظر ہوں گے کہ بھلا کون سی نعمت ملے گی کہ جنت کی اب تک کی ملی ہوئی نعمتیں ساری ہیچ ہو جائیں گی. تو اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو اپنے بندوں سے پوچھے گا بندوں اب خوش ہو؟ رضینا یا ربنا رضینا. بندے کہیں گے پروردگار ہم بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں, اعلان کریں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا میرے بندوں تم مجھ سے خوش ہو تو اب میں بھی تم سے خوش ہوں, فلا اسخط ابدا, اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ وہ آخری نعمت ہے جنت کی جو ہمیں ملے گی انشاءاللہ. یہ وہ بشارتیں ہیں. اس انداز سے دین کو پیش کیجئے تو انشاءاللہ تعالی سینے کھلیں گے, جذبہ پیدا ہوگا, رغبتیں پیدا ہوں گی, شوق پیدا ہوگا. بشرا ولا تنفرا, بشارتیں سناؤ. دین بشارتوں کے لیے ہے, دین آگے بڑھانے کے لیے ہے انسان کو, دنیا میں بھی ترقی دینے کے لیے اور آخرت میں بھی انجام بہتر کرنے کے لیے ہے. سختیوں کے لیے نہیں ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے, ہلاکتوں کے لیے نہیں ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقتوں میں ڈال دیں, بدبخت بنا دیں, محروم کر دیں. محرومی کے لیے نہیں ہے, یہ تو آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائیاں دینے والا دین ہے. اس لیے دعا یہ سکھائی ہے, اسی پر ختم کرتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی نیک زندگی دے، نیکیاں دے، بھلائی دے، اچھائی دے، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی حسنا دے، اچھائیاں دے، بھلائیاں دے، ترقیاں دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا